بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله، اور ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. من آداب اصحاب الحديث، من آداب اصحاب الحديث، اصحاب الحديث کے آداب میں سے بعض ایسے آداب ہیں جن کو بعض علماء نے عقیدے کے مسائل میں شامل کر دیا ہے. کیونکہ جب ہم منہج کی بات کرتے ہیں، منہج السلف یا عقیدۃ السلف، تو ایک بہت بڑی چھتری اس کے نیچے بہت سارے اہم مسائل موجود ہیں، اور اسے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے، جیسے آگے ہم پڑھیں گے دیکھیں گے کہ تقریباً دین کے ہر معاملے میں، کیونکہ دین ہے اللہ تعالیٰ کا، جو منہج السلف پر قائم ہے سب کا اہتمام کرتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں صرف عقیدے کی، حتیٰ کہ باقی جو عبادات ہیں، معاملات ہیں، اس کی ہم بات نہیں کرتے، یہ ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، یہ ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. نہیں، غلط ہے. سلفی وہ نہیں ہے جو صرف دروس اٹینڈ کر کے عقیدے کے بعض مسائل کو یاد کر کے، حفظ کر کے، اور بعض کو سمجھ کے، اور جا کے درس دینا شروع کر دے، یہ لوگوں میں جا کے دعوت تبلیغ شروع کر دے. منہج السلف جو ہے وہ دین کے ہر حصے کو شامل ہے، لیکن فرق اتنا ہے، الاہم فالمہم، کس کی زیادہ پرائیورٹی ہے اس کو آگے رکھتے ہیں، کس کی اس کے بعد ہے، کس کی اس کے بعد ہے. کیونکہ قرآن اور سنت میں جو ہم دیکھتے ہیں مسائل برابر نہیں ہیں، بعض مسائل بہت بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور بعض کم رکھتے ہیں، اہم سارے ہیں. شریعت میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ دین کا مسئلہ ہے تو اہمیت تو سب کی ہے، لیکن برابر نہیں ہے. جب قرآن سنت میں سارے مسائل برابر نہیں ہیں، تو پھر ہمیں بھی یہ جاننا چاہیے کہ کون سا اہم پھر مہم ہے. اب اللہ تعالیٰ پر ایمان کے مسئلہ جو آتا ہے، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے، نماز سے بھی زیادہ اہم ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے صحیح طریقے سے، تو جس رب کی آپ نے نماز پڑھنی ہے، اگر اس رب کی معرفت ٹھیک طریقے سے نہیں ہے اور شرک جیسا جرم کر بیٹھے، تو پھر نماز ہی نہیں. تو اس لیے عقیدے کے خصوص طور پر اس کتاب میں، اصحاب الحدیث میں، آپ دیکھتے ہیں کہ بات کہاں سے شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ پر ایمان، وہاں سے کرتے کراتے بہت سارے مسائل آئے ہیں. اور اس وقت ہم بات کر رہے ہیں من آداب اصحاب الحدیث. جب دیکھا جائے آداب یا اخلاقیات یا معاملات، ان کا عقیدے سے کیا تعلق ہے؟ تعلق کب بنتا ہے؟ جب آپ کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، تو باقی مسائل بھی یہ منہج، سلف منہج جو ہے، آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کے باقی امور بھی، آپ میں اس میں بھی آپ کو ٹھیک رہنا ہے. آپ کے بیوی بچوں کے ساتھ اخلاق کیسے ہیں؟ پتہ ہے منہج سلف میں آپ جب بات کرتے ہیں، جو جرح و تعدیل کے علماء ہیں، وہ یہاں تک اس گہرائی تک بھی جاتے تھے کسی سے حدیث لینے سے پہلے، روایت لینے سے پہلے، کہ اس بندے کا تعلق اپنے فیملی کے ساتھ کیسا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، حقوق کی ادائیگی میں کیسا ہے، یہاں تک کہ اپنی سواری جانور کے ساتھ، اگر گدھا اسے رکھا ہے یا گھوڑا، اس کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے. اگر جانور پر ظلم کرتا ہے تو اس سے روایت حدیث نہیں لیتے تھے. جبکہ اگر دیکھا جائے روایت الحدیث کا گدھے کی سواری سے کیا تعلق ہے، کیونکہ آپ کی پوری پرسنل لائف جو ہے وہ کیسی ہے. جب آپ جانور پہ، بے زبان جانور ہے، اللہ نے آپ کے لیے مسخر کیا ہے، اگر آپ اس پر ظلم کرتے ہیں، تو پھر آپ کیسے دین میں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے لے جانے میں، پھر آپ کی جو کریڈیبلٹی، اس میں پھر کوئسچن مارک لگ جاتا ہے. اتنی گہرائی تک جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ اخلاق ٹھیک نہیں ہیں، اپنے اخلاق کو آپ نے بہتر کرنا ہے. تو اس لیے امام ابو عثمان الصابوني رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، یا ان مسائل کو آخر میں، کتاب کے آخر حصے میں بیان کیا ہے، اور یہ جو باب کتاب لکھی ہوئی ہے اصل کتاب میں نہیں ہے، یہ شرح میں شیخ ربیع رحمۃ اللہ اس کو بیان کیے، یا بعض کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی یہ. اچھا، من امام صاحب فرماتے ہیں من اداب اصحاب الحدیث، کتاب کی طرف واپس آتے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں امام ابو عثمان رحمہ اللہ، ویحرم اصحاب الحدیث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيره، يحرمون قليله وكثيره ويجتنبونه ويوجبون به الحد. یہ پہلا جملہ ہے، چند جملے، اہم جملے. پہلا مسئلہ ہے، اور اصحاب الحدیث يحرمون حرام کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک یہ مسئلہ حرام ہے، جب حرام کہا تو اجتناب واجب ہو گیا، محرمات سے اجتناب واجب ہے. اصحاب الحدیث یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جو جس کا ابھی ذکر ہوگا یہ حرام ہے. کیا چیز؟ المسکر، نشے آور چیز. من الاشربتی، وہ مشروبات جو پیے جاتی ہیں. کس چیز سے مشروبات بنائی گئی ہیں؟ من العنب، انگور میں سے. او الزبیبی، کشمش. او التمر، تمر کیا ہے؟ کھجور. او العسل، شہد. او الذرہ، ذرہ کسے کہتے ہیں؟ مکائی، کور، مکائی کو، یا مکائی سے. او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ کسی بھی چیز سے اگر شراب بنا لی گئی ہے تو اس کا پینا حرام ہے. ہر وہ چیز جس سے نشہ بنتا ہے اس کو پینا، اس کا استعمال کرنا حرام ہے، یعنی کھانے پینے کے لیے. اچھا، وغیر ذلك مما یسکر کثیر ہو، جس کی زیادہ مقدار میں نشہ چڑھ جائے. یسکر کثیر ہو، یحرمون قلیل ہو کثیر ہو. اصحاب الحدیث اس کی زیادہ مقدار اور کم مقدار سب کو حرام قرار دیتے ہیں. یعنی اگر ایسا کوئی مشروب ہے جس کے چار گلاس سے نشہ آتا ہے تو اس کا ایک گلاس پینا بھی حرام ہے. یسکر کثیرہ قلیلہ حرام. ویجتنبونہ ویوجبون بہ الحد، اس کا اجتناب بھی کرتے ہیں اور پینے والے پر حد کو بھی واجب کرتے ہیں. کسی نے نشے آور چیز پی لی ہے یا کھا لی ہے، اس کو نشہ آ گیا ہے اور اس کا یہ جرم ثابت ہو گیا ہے، کیونکہ شراب پینے کی سزا ہے جو ہے وہ کیا ہے؟ الحد. کیا حد ہے؟ کیا حد ہے؟ 50 کوڑے مارتے ہیں. کتنے کوڑے مارتے ہیں؟ چالیس بھی آئے ہیں، 40 کوڑے ہیں. سن عمر کتنے مارے؟ 80. حاکم وقت جو ہے، کیونکہ اس میں حد 40 کی آئی ہے، تعذیر جو ہے اس کی الگ ہے. اور ایک روایت میں اگر چوتھی مرتبہ پیے قتل بھی کر دو. یہ وہ حدیث ہے امام ترمذی نے فرمایا جس پر عمل نہیں کیا گیا ہے، یعنی تعذیراً یہ اس پر یہاں تک بھی بات جا سکتی ہے. الغرض وجوبن بھی الحد، تو حج اس سے واجب سمجھتے ہیں. آگے مزید تفصیل شرح میں آئے گی، میں پہلے پڑھ لوں جو متن ہے. تو یہ پہلا مسئلہ تھا نشہ آور چیز کے حرام کے تعلق سے. دوسرا مسئلہ، ويرون المسارعة الى اداء الصلوات المكتوبات واقامتها في اوائل الاوقات افضل من تاخيرها الى اخر الاوقات احرازا للاجور الحميله بها والمثوبات. ويرون اصحاب الحديث یہ سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، المسارعہ الى اداء الصلوات المکتوبات، کہ جلدی کرتے، مسارعت کرتے ہیں فرض نمازوں کی ادا کرنے کے لیے. صلوات مکتوبات وہ نماز جو لکھ دی گئی، یعنی جو واجب، جو فرض نمازیں ہیں، پانچ نماز جو فرض ہیں. واقامت ہی فی اوائل الاوقات، اور پہلے وقت میں نماز کو قائم کرنا، افضل من تاخیرها الى آخر الاوقات، اس سے زیادہ افضل بہتر ہے کہ اسے مؤخر کر دیا جائے آخری وقت تک. احراز للاجور الحمله بها والمثوبات، تاکہ جو اجر و ثواب کے ساتھ جڑا ہوا ہے ان کو حاصل کیا جائے. نماز جب ہم پڑھتے ہیں نماز کی قبولیت اور چیز ہے اور نماز کے ساتھ جو اجر و ثواب جڑے وہ اور چیز ہے. بعض انسان نماز پڑھتے نماز قبول ہوتی ہے جو بہت سارے اجروں سے محروم ہو جاتا ہے. اس حدیث میں کیا آیا ہے کہ بعض لوگوں کو نماز کا دسواں حصہ، نواں حصہ، آٹھواں حصہ، ساتواں حصہ، آدھا حصہ یا مکمل، یہ وجہ کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ اگر تو رکن چھوٹ گیا ہے نماز کے، ایسے بنیادی سے چھوٹ کے نماز ہی نہیں ہے، اخلاص ریا کاری ہے تو نماز ہی نہیں ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نماز کو ختم کر دیتی ہیں مکمل طور پہ، کچھ ایسی چیزیں جو نماز کے اجر و ثواب میں کمی پیدا کر دیتے ہیں، نماز ٹھیک ہوتی ہے. تو اصحاب الحدیث کیا کرتے ہیں؟ نماز کا ایسا اہتمام کرتے ہیں تاکہ مکمل اجر و ثواب حاصل کیا جائے جو اللہ تعالی نے نماز کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اس میں سے کیا چیز یہاں پہ ذکر ہے؟ ایک تو جلدی کرتے ہیں نماز کو پڑھنے میں. جلدی سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے نماز جلدی سے پڑھنے، ارکان کو پورا نہیں کرنا، اس سے تفصیل آگے آئے گی. جلدی سے مطلب یہ ہے کہ نماز کو با جماعت پڑھنے، مردوں کے لیے با جماعت کوشش کریں کہ جلدی جائیں تاکہ پہلے صف میں پہلی جگہ پہ آپ کو جگہ مل جائے، یہ مشورہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آدھا واجب ادھر بھی ہو گیا، واجب کا ایک حصہ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا. اور پہلے وقت میں قائم کرنا. نماز کا وقت جو ہے، ہر نماز کے دو وقت ہوتے ہیں، ایک اس کی ابتدا کا، ایک اس کی انتہا کا. نماز کا اجر و ثواب جو پہلے وقت میں ہے نا، وہ نہیں جو آخری وقت میں ہے. یاد رکھیں ہمیشہ، کسی نماز پڑھی ہے نماز کے پہلے وقت میں اور دوسرا شخص اس نماز کو پڑھے ہے درمیان والے وقت میں، کسی نے پڑھے اس کو آخری وقت میں ختم ہونے سے پہلے، اگر عذر شرعی موجود ہے تو اس کی تو گنجائش ہے، اگر عادت ہے تو عادت کی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ نماز مردوں کے لیے با جماعت پڑھنا فرض ہے اور جماعت کا وقت مقرر ہے، یعنی کہ جماعت بعد میں ہوگی. تو جو جس نے عذر شرعی کی وجہ سے با جماعت نماز میں تاخیر کر دیے، اس کو مکمل اجر ملے گا اگر وہ ہمیشگی پہلے وقت میں با جماعت پڑھتا ہے. اگر کسی کی عادت ہو چکی ہے نعوذ باللہ کہ نماز کو دیر سے پڑھتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے اس واجب کو چھوڑتا ہے اور اس پر حرام ہے کہ وہ بغیر عذر شرعی کے با جماعت نماز نہیں پڑھتا. اگر کوئی شخص بغیر عذر شرعی کے با جماعت نماز نہیں پڑھتا تو محرم کا ارتکاب کرتا ہے. کیا نماز ہو جاتی ہے اس کی؟ علماء کی اس میں لمبی بحث ہے، اختلاف ہے، لیکن یہ ہے کہ نماز اس کی ہو جاتی ہے. بہت سارے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے اور کبیرہ گناہ کا مرتکب بھی ہوتا ہے نعوذ باللہ. کیوں؟ کیا وعید آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم خواہش کرتے ہیں کہ میں آگ کی مشعل لے کے ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں با جماعت نہیں پڑھتے بغیر عذر شرعی کے. تو بڑی سخت وعید. سبحان اللہ. جو آخری وقت میں پڑھتے ہیں بغیر عذر شرعی کے تو ان کو اجر میں بہت کمی ہوتی ہے اور گناہ کا مرتکب بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے جو اصحاب الحدیث ہیں، جو عقیدے میں مضبوط ہیں، منہج میں مضبوط ہیں، نماز میں بھی مضبوط ہیں، یاد رکھیں. جو پہلا پوائنٹ تھا محرمات سے اجتناب، اور شراب کی مثال لے لیں آپ، جب شراب کے تعلق سے اور پانچ مختلف چیزوں کا نام لیے ہیں، اناج وغیرہ اور پھلوں میں سے، اور ان کے علاوہ بھی جس سے شراب بنتی ہے، نشہ وار چیز بنتی ہے، تو محرمات سے اجتناب کرنا بھی لازمی ہے. اسی طریقے سے جو واجبات اور فرائض ہیں ان کو صحیح طریقے سے انجام دینا بھی فرض ہے، یہ بھی منہج السلف میں سے ہے. اب تیسری بات دیکھیں، امام صاحب فرماتے ہیں وَيُوجُبُونَ قِرَاءَةَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ، اور واجب قرار دیتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں امام کے پیچھے. سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں، نماز کے ارکان میں سے ہے، آگے تفصیل شرح میں آئے گی، میں صرف تھوڑا سا ہنٹ دے دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اصحاب الحدیث واجب سمجھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا نماز میں امام کے ساتھ، جب امام کے اقتداء میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنا فرض سمجھتے ہیں. اب اس کی مزید تفصیل علماء کس کے اقوال شرح میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا. پھر امام صاحب فرماتے ہیں, امام ابو عثمان رحمہ اللہ, وَيَأْمُرُونَ بِإِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ حَتْمًا وَاجِبًا, اور حکم دیتے ہیں رکوع اور سجود کو تمام کرنے کے لیے اور اسے حتم واجب سمجھتے ہیں. وَيُعُدُّونَ اِتْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بِالطُّمَأْنِينَةِ فِيهِمَا, ويعدون اتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه, وكذلك ارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. اب چند أركان الصلاة ذكر ہے, نوٹ کریں ذرا. اور یہ سمجھتے اصحاب الحديث کہ رکوع اور سجود کو اطمینان کے ساتھ کرنا ہے, تمام اور اطمینان کے ساتھ. رکوع تام ہونا چاہیے, یعنی جو سنت طریقہ ہے اس طریقے کو اپنا کر بہترین اور صحیح طریقے سے رکوع اور سجدہ کرنا ہے اور اطمینان کے ساتھ کرنا ہے. دو لفظ ہیں, اتمام ہے اور اطمینان ہے, سمجھے ذرا. اتمام سنت کے مطابق صحیح طریقے سے کرنا ہے, اطمینان اس میں تھوڑا سا وقت لگا کے کرنا ہے, جلد بازی نہیں کرنی, جلدی نہیں کرنی, کیونکہ سنت پہ اگر عمل کرنا ہے تو سنت کو صحیح طریقے سے, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی, ویسے ہی پڑھنی ہے. اتمام اور اطمئنینہ یہ دونوں الگ ارکان ہیں, جیسے کہ حدیث سے بخاری کے حدیث میں آیا ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری, والارتفاع من الرکوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه, اور رکوع سے سر اٹھانا, سیدھا ہونا, ارتفاع اٹھنا, الانتصاب سیدھا کھڑے ہونا. ایک تو سر اٹھانا ہے اور پھر سیدھا کھڑے ہونا ہے اور پھر اطمینان ہے, تین چیزیں آ گئی ہیں. نوٹ کریں, نماز کی بات ہو رہی, بہت اہم بات ہے, اور اپنا محاسبہ کرتے چلیں, ہم کہیں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہوتی نماز پڑھنے میں. یہ بہت ضروری ہے. دروس کا مقصد نہیں کہ ہم اب لیکچر دینے آئے ہیں اور اپنا محاسبہ نہ کریں کہ ہمارا اپنا علم, ہمارا قول و فعل کیسا ہے. یہ بہت ضروری ہے طالب علم کے لیے. الارتفاع من الرکوع ایک رکن ہے, الانتصاب کھڑے ہونا تھوڑی دیر کے لیے سیدھا دوسرا ہے, تیسرا اطمینان. تو پوری نماز میں اطمینان کا لفظ اطمینان کے ساتھ آپ کو آگے بار بار نظر آ گئے, لفظ اطمینان کے ساتھ کھڑو. کب تک؟ جب تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر واپس نہیں آ جاتا. اطمینان کی جو علامت ہے وہ کیا ہے, کیسے پتہ چلتا ہے اطمینان ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی ہم گنے نمبر گنے کہ ایک دو تین چار پانچ ہو گیا, نمبر گنتے نماز میں؟ نمبر گنیں گے تو نماز باطل, نمبر نہیں گن سکتے. تو پتہ کیسے چلے گا بھی ہمارے پاس کوئی ترازو ہے کہ اطمینان ہوا کہ نہیں ہوا؟ حدیث میں کیا آیا ہے, جب تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پہ واپس نہیں آ جاتا. آپ سر اٹھاتے رکوع سے, یہ رفع من الرکوع ہے. رفع سے مراد کمر سیدھی ہو گئی ہے. الانتصاب, رفع یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے یوں سر اٹھایا کمر ٹیڑھی پھر سجدے میں چلے گئے, نماز نہیں ہوئی, یہ رکوع نہیں ہوا. اس کے ساتھ دو سجدے بھی کینسل. اگر کسی نے رکوع کے بعد سر اٹھایا فوراً, سمع اللہ من حمیدہ, ابھی سر پورا نہیں اٹھا, کمر سیدھی نہیں ہوئی اور فوراً سجدے پہ چلا گیا ہے, تو اس کا نہ اطمینان ہے اور نہ ہی اس کا الارتفاع من الرکوع کا رکن جو ہے یہ اس کا رہ گیا ہے. وہ اگر دوسرے کو اس نے ٹھیک پڑھ رکوع دوسرا ٹھیک کیا ہے تو اس کا ایک کینسل ہو گیا ہے, یہ رکعت کینسل ہو گئی, اسے ایک رکوع نہیں ہوا اور دو سجدے بھی کینسل ہو گئے, کیونکہ ایک رکعت پوری ہوتی ہے, اس میں قیام رکوع اور دو سجدے, اس کو ایک رکعہ کہتے ہیں. تو وہ سلام پھیرنے سے پہلے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, ایک رکعت پوری کرے گا اور صحیح سہو کب کرے گا؟ سلام کے بعد. یاد رکھیں, اگر کوئی رکن چھوٹ جاتا ہے رکن کو واپس لایا جاتا ہے اور اس کے بعد کی چیزیں بھی واپس لی جاتی ہیں. رکن ایک چھوٹا ہے, مثال کے طور پہ آپ کا ایک سجدہ چھوٹ گیا ہے, دو سجدے آپ نے کرنے ہیں, ایک سجدہ آپ نے کیا ہے آپ بھول گئے, آپ کو یاد ہے ابھی سجدہ ایک کیا ہے میں نے, آپ کیا کریں گے؟ صرف ایک سجدہ کریں گے, آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے, ایک رکعت پڑھیں گے, رکوع ہوگا, دو سجدے ہوں گے. اگر صرف آخری سجدہ تو پھر سجدہ آپ کریں گے بس, اگر آخری ہے. اگر بیچ میں کوئی سجدہ رہ گیا ہے, کیونکہ آخری سجدے کے بعد نماز ختم ہو گیا نا, تشہد ہے, اس میں ایک سجدہ کریں گے. قاعدہ یہ ہے اگر بیچ میں کوئی سجدہ آپ کا رہ گیا تو وہ رکن اور اس کے بعد والی چیزیں جو اس کے ساتھ شامل ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ایک رکعت میں ایک قیام, ایک رکوع اور دو سجدے ہوتے ہیں, اس کو ایک رکعہ کہتے ہیں. اس میں ایک رکن چھوٹ گیا تو پورا رکعہ واپس لے کے آنا پڑتا ہے, ٹھیک. اچھا, آپ جب یہ رکعت واپس کریں گے, ایک رکن واپس کیا, پوری رکعت واپس کی ہے, تو سجدہ سہو کب کریں گے؟ سلام کے بعد. کیونکہ قاعدہ کیا ہے, نماز میں جب زیادتی ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو نماز سلام کے بعد ہوتا ہے, نماز میں کمی ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو سلام سے پہلے ہوتا ہے. یہ سنت طریقہ ہے. رکو چھوٹا ہے آپ نہیں بتاؤں زیادتی کیا, آپ دو سجدے تو کر چکے تھے آپ نا, آپ نے جب رکوع کیا ہے پھر اٹھ کے سر کھڑے ہوئے ہیں, آپ کے دو سجدے وہ تو آپ نے کیے ہیں نا, پھر آپ نے ایک رکوع ایک چھوٹا ہے, آپ نے دو سجدے اور بھی کیے ہیں, قیام ایک رکوع دو سجدے, جو دو سجدے ایکسٹرا کیے وہ کیا ہے, کمی ہے زیادتی ہے؟ دو سجدے میں پہلے کیے ہیں نا رکوع کے ساتھ, غلطی رکوع میں ہوئی آپ کی,
رکوع سے جب اٹھے
ٹھیک ہے وہ غلطی ہو گئی ہے,
سب والا رکوع
نہیں ہوا, دو سجدے ہوئے گا آپ کے نا,
وہ دو سجدے کینسل ہو گئے نا جو بعد میں
بتا رہا ہوں, نماز میں تو ہو گئے نا کینسل, اور چیز ہے میں یہ کہوں نماز میں زیادتی ہوئی کہ نہیں ہوئی, نماز میں زیادتی دو سجدے کوئی غلطی رکوع میں ہے, جبکہ رکوع بھی کر چکے ہیں آپ, ایک رکوع کو بھول گیا ہے, ٹھیک ہے نا, رکوع بھی ہو گیا دو سجدے بھی آپ نے کر لیے ہیں, تو یہاں پر تصور کیا کیا جائے گا کہ دو جو سجدے آپ نے کیے ہیں وہ ایکسٹرا ہے, اس اعتبار سے سلام کے بعد آپ نے یہ قاعدہ, اگر کوئی رکن چھوٹ جائے کوئی رکن ہو تو سلام کے بعد آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے. الغرض یہ کیسے اون ہوتا ہے. چلو یہ لے لو, اس پہ واپس آتے ہیں. وَكَذَلِكَ الْإِرْتِفَاعُ مِنَ السُّجُودِ, رکوع کا ہو گیا اور اسی طریقے سے سجدے سے سر اٹھانا, ارتفاع سر اٹھانا کہتے ہیں, ایک رکو نے وہ جلوس بین سجدتین, جب سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو پھر بیٹھتے بھی تو ہیں نا, یہ الگ رکن ہے, ایک رکن ہے سجدہ کرنا الگ ہے, اور پھر ایک رکن ہے سر اٹھانا سجدے سے, اس کے ساتھ تیسرا بیٹھ جانا, اجل سے بین سجدتین, کیونکہ سر اٹھانا کافی نہیں ہے, اجلس میں نے سجدہ تعین دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا بھی, یہ بھی رکن ہے الگ سے نماز کا, ٹھیک ہے نا. مطمئنین فیہ, اطمینان کے ساتھ, جیسے بیٹھے میں بھی اطمینان ہونا چاہیے, تو میں بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس ترازو کیا ہے اطمینان کا, ہم گنیں گے اتنے گن تو نہیں سکتے, کیا ہے, جب تک کہ ہر جوڑ واپس نہیں آ جاتا, جوڑ کیسے واپس آتا ہے, اب جب سر اٹھاتے رکوع سے آپ کی کمر سیدھی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ کے ہاتھ واپس آ گئے ہیں, اب آپ کے جو جوڑ تھے کمر کے جوڑ تھے گردن کے جوڑ ہیں اب سیدھے ہو گئے, اس میں تھوڑا سا وقت درکار ہے تاکہ ہر جوڑ واپس آ جائے, اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ, یعنی تھوڑا سا وقت دینے کے ساتھ, یہ وقت کافی ہوتا ہے اطمینان کے لیے, اور کم سے کم جو اطمینان کے لیے جو وقت درکار ہے وہ وقت جس میں آپ مثال کے طور پہ بڑے آسانی سے کہتے ہیں تین مرتبہ سبحان رب العظیم رکوع میں, آپ کہتے ہیں سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم, اطمینان ہو گیا, سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد, یہاں تک آپ نے کہہ دیا ہے ایک بار سبحان رب العظیم, بڑی تیزی سے کہتے ہیں اس میں اطمینان نہیں ہوتا, اور اب دیکھتے بھی ہیں کہ یوں سر اٹھایا, اب سر اٹھانے کے بعد سجدے سے یا رکوع سے الگ سے ایک رکن ہے کہ سجدے رکوع سر اٹھانے کے بعد آپ نے انتصاب کرنا ہے, کھڑے رہنا ہے, انتصاب کہتے کھڑے ہونے کو, یہ الگ سے رکن ہے, اور سجدے سر سے سر اٹھانے کے بعد آپ نے بیٹھے دونوں سجدے کے بیچ میں, یہ الگ سے رکن ہے, کیونکہ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے, اگر آپ نے سر اٹھایا رکوع سے اطمینان سے کھڑے نہیں تو آپ کا رکوع نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اطمینان باقی ہے. تو سر اٹھانا ہے, الانتصاب پھر تھوڑی دیر کے لیے کھڑے رہنا ہے, اور جوڑ واپس آنے کے لیے جو سنت طریقے کے الفاظ ہیں آپ یہ پڑھ لیں, انشاءاللہ اس کے لیے کافی ہے. سمع اللہ لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه. اگر یہ سنت آپ الفاظ پڑھنا چاہے تو اچھی بات ہے, اگر یہاں پہ اکتفا کر دیتے ہیں تو واجب آپ کا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد لا تصح الا بها, نماز صحیح نہیں ہے الا یہ کہ ان ارکان کے ساتھ. تو جو ارکان ہیں اگر چھوٹ جائیں تو نماز باطل ہے. لا تصح سے مراد نماز صحیح نہیں ہے. اگر باطل ہے, اگر ایک رکن چھوٹا ہے تو وہیں سے آپ نے نماز پھر سے پڑھنی ہے. اگر اطمینان چھوٹ گیا ہے تو ساری کی ساری نماز آپ کی نہیں ہے. اطمینان ایسا رکن ہے جس سے پوری نماز باطل ہو جاتی ہے. اطمینان اگر نہ ہو تو پھر نماز شروع سے ہی ختم ہے, شروع سے نماز پڑھنی پڑے گی. صحیح بخاری کی حدیث معروف ہے, جس معروف ہے حدیث مسیء فی صلاۃ, جس نے نماز میں غلطی کی ہے. تو ایک صحابی آتے ہیں علیہ وسلم کے سلام کرتے اور پھر جا کے نماز پڑھتے ہیں پہلے دو رکعت, پھر آ کے سلام کرتے علیہ وسلم سے مصافحہ کرتے, تو علیہ وسلم فرماتے ہیں ارجع فصل فانک لم تصلی, جو نماز پڑھ تو نماز پڑھی نہیں ہے. وہ بندے دیکھیں نماز میں نے پڑھی ہے, جا کے پھر پڑھتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں سلام کرتے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ارجع فصل فانک لم تصلی. اب صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں بھائی بندہ بھی سامنے نماز پڑھ کے آیا ہے. تیسری مرتبہ فرماتے ہیں, جب تیسری مرتبہ واپس آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں ارجع فصل فانک لم تصلی, تو جواب میں فرماتے ہیں میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا, فعلمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب تعلیم دیجئے, میں نے جو نماز میں نے پڑھی میں اسی پڑھ نہیں سکتا, میرے علم کے مطابق یہی نماز ہے. لا احسن غیر هذا فعلمنی, اب مجھے تعلیم دیجئے کہ صحیح طریقہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو پوری حدیث ہے جس میں سب سے زیادہ ارکان ایک حدیث میں آئے ہیں, کہ اب نماز کے لیے اگر آپ تیار ہوتے پھر فاستقبل القبلہ تکبیرۃ الاحرام, یعنی استواء قبلہ سے لے کے سلام تک جو ہے بہت اہم ارکان اس میں موجود ہیں اس حدیث میں. تو غلطی کیا تھی؟ اطمینان نہیں تھا. جب اطمینان نہیں تھا تو ساری کی ساری نماز باطل ہے. اس لیے امام صاحب کیا فرماتے ہیں لا تصح یعنی الصلاۃ الا بها, ان کے سوا نماز صحیح نہیں ہوتی. کیونکہ جس نے نہیں شروع میں اطمینان, کیونکہ پوری نماز بھی نہیں تھا تو شروع سے نماز پڑھی نا, تین مرتبہ نماز شروع سے پڑھی, کیونکہ اطمینان پوری نماز بھی نہیں تھا. غلطی کیا تھی؟ کیونکہ اس حدیث میں دیکھے حتی تطمئن راکعا حتی تطمئن جالسا حتی تطمئن, اطمینان کا بار بار لفظ اس حدیث میں آیا ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ غلطی اطمینان میں تھی, اطمینان نہیں تھا. جب اطمینان نہیں ہے تو پھر ایک سے زیادہ رکوع میں غلطی ہوتی ہے, نہ تو آپ صحیح طریقے سے قیام کریں گے, نہ صحیح طریقے سے رکوع کریں, نہ صحیح طریقے سے آپ سر اٹھائیں گے رکوع سے. ٹھیک ہے, اطمینان تو ہے نہیں, سب جلدی میں ہوگا. جب جلدی میں ہوتا ہے اور جو اصل جان ہے نماز کی, جو خشوع اور خضوع ہے, وہ چلا جاتا ہے, اور اطمینان کے بغیر خشوع اور خضوع کا ہونا ناممکن ہے. اس لیے نماز اگر ایک رکن چھوٹ گیا ہے, اطمینان ہے صرف ایک رکن سے غلطی ہو گئی, بھول گیا یا چھوٹ گیا ہے, تو اس کو واپس لایا جائے گا اور پوری رکعت اس کے بعد پوری کر دی جائے گی. لیکن اگر پوری نماز میں اطمینان نہیں ہے فلا تصح الصلاۃ, شروع کی نماز ہی نہیں ہے, دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی. اگلا مسئلہ ويتواصون, امام صاحب فرماتے ہیں امام ابو عثمان رحمہ اللہ, ويتواصون بقیام الليل للصلاۃ بعد المنام. سبحان اللہ, اب صلاۃ الليل کا کیا تعلق ہے عقیدے کے مسائل میں بیان کر رہے ہیں؟ یہ میں نے کہا منہج السلف کی بات ہو رہی ہے, عقیدے کے اصول میں ان مسائل کو بھی شامل کیا ہے, کیونکہ جو سلفیت پر قائم ہوتا ہے شخص, میں نے کہا اس کے عقیدہ, اس کے عبادت, اس کے معاملات, اس کے اخلاق, اس کے آداب, سب تمام کے تمام سب سے اچھے ہوتے ہیں, اس کی پہچان ہوتی ہے. سبحان اللہ, ويتواصون ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں بقیام الليل, قیام الليل کی, کہ رات کو جو تہجد کی نماز ہے پڑھنے کی, بعد المنام نماز کے بعد, وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات, اور صلہ رحمی کا بھی وصیت کرتے ایک دوسرے کو الاختلاف الحالات اگرچہ حالت مختلف ہی کیوں نہ ہو، یعنی تنگی کی حالت ہے، کشادگی کی حالت ہے، اچھے حالات برے حالات، ہر حال میں صلہ رحمی کو قائم کرنا ہے، رشتے کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ سبحان اللہ، بعض اوقات اگر کشادہ حالات اچھے حالات ہو تو رشتہ جوڑتے ہیں، اگر تنگی ہو تو رشتہ پھر توڑ دیتے ہیں یا اجتناب کرتے ہیں، کتراتے ہیں۔ نہیں، آپ کی حالت سے، آپ کے رہن سہن سے صلہ رحمی کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ الگ سے عبادت ہے۔ صلہ رحمی عبادت ہے میرے بھائیو، یہ الگ سے عبادت ہے۔ عبادت کا آپ کے پرسنل لائف کے اپ ڈاؤنز میں یا مسائل میں یا مصیبتوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ الگ سے عبادت ہے، آپ نے کرنی ہے، صلہ رحمی ہے۔ اور صلہ رحمی میں ہمیشہ یاد رکھے، الصلہ کے ساتھ لفظ ہے احسان کا، احسان کا بدلہ نہیں ہوتا، بدلہ اور چیز ہے۔ بدلہ اور صلہ میں فرق جانتے ہیں؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ بدلہ کا مطلب ہے جیسے آپ کرو گے ویسے میں کروں گا، اچھا پیش ہوگا اچھا پیش آؤں گا، برا پیش آؤ گے تو برا پیش آؤں گا، یہ بدلہ ہے۔ اس کی گنجائش رشتہ داروں میں نہیں ہے۔ رشتے کو قائم کرنے کے لیے ایک لفظ ہے اور کمال کا لفظ ہے الصلہ، جو احسان پر قائم ہے۔ وبالوالدین احسانا وبذی القربى، احسان والدین کے ساتھ اور قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ تفصیل آ گیا گی انشاءاللہ۔ اچھا، اور مسئلہ، یار مسئلہ گنتے جائیں، شروع سے پہلے تو محرمات کی بات ہوئی، پھر نماز کی صلوات کی بات ہوئی، پھر قراۃ الفاتحہ خلف الامام، چوتھے نمبر پہ نماز میں جو ارکان ہیں ان کو قائم کرنا ہے، پانچویں نمبر پہ صلاۃ اللیل کا اہتمام کرنا ہے، وصیت ایک دوسرے کو کرنی ہے، اور تواصل، دیکھ لفظ کیا ہے، وہ تواصل، تواصل جو ہوتا ہے آپ کا دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہے، دوسرے شخص کے ساتھ، یعنی جو اصحاب الحدیث ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وصیت بھی کرتے رہتے ہیں، نصیحت کرتے رہتے ہیں، اجتماعیت کا سبق ہوتا ہے ہمیشہ۔ تواصل، تواصل جو تفاعل سے، تفاعل ریئیکشن، ریئیکشن دو چیزوں میں ہوتا ہے، وہ یک طرفہ نہیں ہوتا، آپ نصیحت کرتے بھی نصیحت لیتے بھی ہیں، تو منہج اس طریقے سے قائم ہوتا ہے۔ اور وصیت کرتے ہیں دوسرے کو صلاۃ اللیل کی اور صلہ رحمی کی، کتنی ہو گئے، نو، سات، آٹھ نمبر پہ وابشاء السلام، اور سلام کو عام کرنا، السلام علیکم، السلام علیکم، جہاں پر آپ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پہنچتے ہیں، یا پھر اٹھ کے جاتے وقت بھی جو سنت طریقہ کیا ہے، السلام علیکم۔ جو غلطی ہوتی ہے، یہ غلط العام میں ہے، اللہ حافظ، خدا حافظ، مع السلامہ، نہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ آپ پہلے السلام علیکم کہیں، پھر دعا دینا چاہے جو دینا چاہتے ہیں، السلام سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں۔ آپ سوچیں ذرا، السلام علیکم، سلامتی ہو آپ پر، یعنی اے اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی پر سلامتی نازل فرما، اس کے صحت میں، عافیت میں، مال میں، رزق میں، تم اس کے تمام معاملات میں سلامتی سلامتی ہو۔ سلامتی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ میرے اس بھائی کو ہر شر سے محفوظ فرما۔ اس پر آپ کیا دعا دیں گے مجھے بتائیں؟ اللہ حافظ، حفاظت کی بات آئی ہے صرف، یہ لفظ سننے سے ثابت نہیں ہے۔ علامہ البانی فرماتے ہیں یہ بدعتی ہے، بس ان کے بدعت نجدیہ ہے، ہنستے ہوئے کہتے ہیں، یعنی نجد جو ہیں، جو جاتے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، فی امان اللہ، تو ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ بدعت نجدیہ ہے، کہ آپ لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ اگر آپ کہیں السلام علیکم، یہ سنت ہے، تو فی امان اللہ، دیکھا اکثر لوگ یہی کہتے ہیں نا، جاتے ہیں فی امان اللہ، آپ کہیں السلام علیکم پھر کہیں فی امان اللہ، کیا مسئلہ؟ اب کہاں پر دیکھا، اب سلام سنت عمل ہو گیا، اب دعا کرنا جو ہے، آپ کی میری ایک دعا کریں، دس دعائیں دیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ ایک سنت کو چھوڑ کے ایک دوسرے لفظ آپ بیان کرتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ وہ بعض عمر اس کو بدعت بھی کہا، جیسے میں نے کہا علامہ البانی رحمہ اللہ۔ تو افشاء السلام، سلام کو عام کرنا۔ صحابہ اور بعض سلف تو اگر ایک ساتھ چلتے ہوتے نا، ملے تو السلام علیکم، چلتے چلتے راستے میں کوئی دیوار درخت آ گیا نا، پھر اس کے بعد ملے پھر کہتے السلام علیکم، عجب بات ہے کہ چلتے ہوئے ملے السلام علیکم، چل رہے ہیں بیچ میں درخت آ گیا، یہ درخت بیچ میں آ گیا، میں یہاں سے، بھائی یہاں سے آئے، پھر اس کے بعد وہاں پہ ملے پھر کہتے السلام علیکم۔ یار مفت کیا آپ کے لیے دعا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ سلامتی کی ضرورت نہیں ہے بھائی، سلامتی کس کو ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے بار بار سلامتی کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اس لیے جب بھی آپ ملیں کہتے یار کیا بار بار سلام کر رہا ہوں. سنت ہے. دیکھیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا, لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. علم ہمیشہ نشر, علم کی نشر اشاعت سے ہوتا ہے. لوگوں کو پتہ آگاہی کیسے ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہیلتھ ایجوکیشن. اپنی میڈیکل فیلڈ میں جس معاشرے میں ہیلتھ ایجوکیشن زیادہ ہونا تو پھر وہاں پہ علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ لوگ زیادہ سمجھنے والے ہوتے ہیں. ڈاکٹر کے لیے سوچ کے بات کرنی ہوتی ہے. میں جب اس کو بات کروں تو اسٹینڈرڈ کی بات کرنی چاہیے, کیونکہ اس کو پتہ ہے, اس نے پڑھا ہوا ہے, کیونکہ اس کے اسکولنگ سے لے کے کالج تک اس کو پتہ ہے کہ ہیلتھ ایجوکیشن اس کی ہوئی ہے. اب اگر دیہاتی گوار سے بات کرتے ہیں, اگر کوئی علمی بات کرتے تو وہ منہ کی طرف دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے, تو فرق ہوتا ہے. اس لیے جو شریعت کی ایجوکیشن ہے میں سمجھتا ہوں ہیلتھ ایجوکیشن سے بھی زیادہ اہمیت ہے اس کی. افشاء السلام عام سی بات ہے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اچھا ان کو پتہ نہیں, آپ کو پتہ ہے نا, آپ کیوں نہیں بتاتے؟ اگر کوئی اریٹیٹ ہوتا ہے ہمارے بار بار سلام کرنے سے تو آپ سمجھاتے کیوں نہیں کہ سنت ہے؟ حدیث کیوں نہیں سناتے ہو؟ کیوں نہیں سمجھاتے ہو؟ یہ حدیث جو یہ اثر جو صحابہ کا ہے کہ بیچ میں درخت آ جاتا تھا پھر بھی ایک دوسرے کو بکمل کر سلام کرتے, پھر دوسرا درخت آیا پھر سلام کیا, تیسری بیچ میں دیوار آ گئی درخت آ گیا پھر سلام کیا, نماز سے پہلے ملے سلام علیکم, نماز کے بعد ملے سلام علیکم, مسجد سے باہر نکلے پھر سلام علیکم. مسئلہ اس میں جس کو مسئلہ تو بتایا, مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں, آپ کیوں اریٹیٹ ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے ساتھ آپ کے جڑے تمام آپ کے احباب کو بھی سلامت رکھے. آپ کی سلامتی کے ساتھ جو بھی سلامتی جڑے ہوئے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. تو خوشی کی بات ہے یا غمی کی یا اریٹیشن کی بات ہے؟ تو جاہل تو کہے گا کیا بار بار سلام کرتے ہو, لیکن اگر سمجھ میں آ جائے تو کہے یار ایک دفعہ اور بھی سلام کر دو. کہو وعلیکم السلام, سلام پہلے ہے نا, السلام علیکم گڈ مارننگ. آپ کہو السلام, آپ کو السلام, آپ کہو نا السلام علیکم گڈ مارننگ, یاد دلاؤ نا اسے نا. مسلمان ہے نا بھائی یا کرسچن ہے؟ مسلمان ہے. آپ کہتے گڈ مارننگ, آپ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گڈ مارننگ. آپ یاد دلاؤ نا, اسے بھولا ہوا ہے. آپ گڈ مارننگ, گڈ مارننگ جواب نہ دو, آپ سلام کرو. ہاں ہاں سلام کا جواب دیا. ہاں آپ پکڑو اس کا ہاتھ, یوں پکڑو, پھر کہو السلام علیکم, پھر کہتے گڈ مارننگ, نہیں کہو وعلیکم السلام, کہو اسے وعلیکم السلام. کیا ہوگا؟ نہیں فرینڈ کیوں ہوگا, بتاؤ نا اس کا مطلب کیا ہے کہ میں آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر والوں کو اپنے حفظ امان رکھے, سلامتی ہو. ناراض ہوگا؟ ہاں کیا سمجھانے میں شرم آتی ہے؟ ہاں آپ کو کہنے میں, ان کو کہنے میں, ان کو شرم آنے دو. آپ کو شرم نہیں آنی چاہیے کیونکہ آپ حق کی بات کر رہے ہیں. واپس آتے ہیں, وہ افشاء السلام ہو گیا. اچھا پھر فرماتے امام صاحب, وہ اطعام الطعام اور کھانا کھلانا, سلام کو عام کرنا ہے اور کھانا کھلانا بھی اپنے حسب استطاعت. کھانا کھلایا کریں. کھانا کس کو کھلانا ہے؟ کس کو کھلانا ہے؟ جو زیادہ حق رکھتے ہیں, زیادہ حق رکھتے ہیں, سب سے پہلے بھوکے اور پیاسے, فقیر ہے, مسکین ہے, اس کے بعد آپ کے قرابت دار ہیں, اس کے بعد آپ کے دوست احباب ہیں, جو کھانا کھلایا کریں. تو کھانا بھی کھلاتے ہیں, اطعام الطعام. اچھا والرحمۃ علی الفقراء والمساکین والایتام, اور شفقت کرتے ہیں, رحمت کرتے ہیں فقراء پر, مساکین پر اور یتیموں پر. دست شفقت بہت ضروری ہے, نرمی ہے, رحم دلی ہے. معاشرے میں لوگ برابر نہیں ہوتے, کچھ ایسے لوگ ہیں جو شفقت کا حق رکھتے ہیں, نرمی کا, پیار کا, محبت کا حق رکھتے ہیں. یتیم بچہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کے سر سے باپ کے سائے کو اٹھا دیا ہے, اب اس کے ساتھ حسن سلوکی کرنا جو اجر و ثواب اب سوچ بھی نہیں سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور جو یتیم کفالت کرتے ہیں دو انگلوں کے برابر ہیں. کافل یتیم, یتیم کی کفالت کرنا, اس کا خیال رکھنا, اس پہ خرچ کرنا, کیونکہ وہ معاشرے کا کمزور شخص ہے. اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں چڑھ جائے گا جو اسے گمراہ کر دے گا, بدعتی بنا دے گا یا کچھ اور راستے پہ لگا دے گا. تو حق رکھتے ہیں اہل حدیث, اصحاب الحدیث, کہ وہ دست شفقت رکھیں معاشرے میں ایسے لوگوں کے سروں پر جو کمزور ہیں, مسکین ہیں, فقیر ہیں اور یتیم ہیں. حسب استطاعت. والاهتمام بأمور المسلمين والاهتمام بأمور المسلمين اور مسلمان کے عام امور کا اہتمام کرنا. مسلمان ہیں عمومی طور پر ان کو مسئلہ ہے, لوگ نماز کی اہمیت کی نہیں جانتے, لوگ والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, صلہ رحمی کا ان کو پتہ نہیں ہے, دینی آگاہی کا پتہ نہیں ہے, جو عام معاملات ہیں عام مسائل ہیں ان کا بھی اہتمام کرتے ہیں. والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف. اور تعفف سے یعنی قناعت کراست اختیار کرتے ہیں, جتنا اللہ نے دیا ہے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں, زیادہ کی حرص نہیں ہوتی. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ دے برکت دے, وہ مطلب شرعی الحمدللہ, کیونکہ جو دینے والا ہاتھ وہ لینے والا سے بہتر ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فقیری زندگی سائے رہیں, نہیں, رزق حلال ہے. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, دنیا کے حسنہ پہلے اور آخرت کے بعد میں ذکر کیا ہے, کیونکہ آخرت تک پہنچنا ہے, آخرت کی بھلائی تب ملے گی جب دنیا میں رہ کے بھلے اور اچھے کام کریں گے. تو دنیا میں بھلے کام اچھے کام کرنے کے لیے, خیر حاصل کرنے کے لیے آپ کو وقت چاہیے, اور وقت کے لیے آپ کے پاس تھوڑا سا مال بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ صحیح خرچ کر سکیں اور آرام بھی کر سکیں اور عبادت کو بھی صحیح طریقے سے انجام دے سکیں. تو تعفف جو ہوتا ہے ایک ایسا زندگی کا ایک راستہ اختیار کرنا ہے جو ناجائز جو خواہشات ہیں ان سے بچے, ان سے بچتے ہیں. کھانے میں, پینے میں, کپڑا پہننے میں, شادی بیاہ میں اور خرچ کرنے میں, ان تمام امور میں معیار روی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. التعفف یعنی کم پہ اکتفا کرنا, ہم قناعت بھی اس کو کہتے ہیں, یعنی زیادہ اوپر اوپر نہیں دیکھے, نہیں دیکھتے. نہیں, اسراف اور چیز ہے, اسراف بھی معنی میں آتا ہے. اسراف یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ زیادہ خرچ کرتے ہیں, ناجائز خرچ ہوتا ہے. اس میں ہے کم ہے, اتنا نہیں کہ وہ اسراف کرے اس کو ضائع کرے, ضائع نہ کرتے تو تھوڑے پہ اکتفا کرتے ہیں جس سے زیادہ زندگی پوری ہو جائے. والسعی فی الخیرات والامر بالمعروف ونہی عن المنکر, اور خیرات میں, خیر کے کاموں میں سعی کرنا, جد و جہد کرنا, امر معروف بھلائی کی طرف بلانے میں, نہیں عن المنکر اور برائی سے روکنے میں بھی, روکنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں. والبدار الى فعل الخيرات اجمع, بدار اور سعی کا ایک ہی معنی ہے, جلدی کرنا, تمام خیر کے افعال کی طرف اجمع تمام. واتقاء شر عاقبۃ الطمع, اور طمع جو ہے اس کے ساتھ جو شر جڑا ہے اس سے بھی بچتے رہتے ہیں, ناجائز خواہشات کے ساتھ جو شر جڑا ہوا ہے, کیونکہ انسان کو طمع ہوتا ہے, ناجائز خواہشات ابھرتی ہیں, پھر انسان محرمات کی طرف دیکھتا ہے, رشوت ہے, سود خوری ہے, حرام خوری ہے, ظلم کرنا ہے, مال چھیننا ہے, کرپشن ہے, سب اس سے جڑے ہوئے ہیں. تو اس سے شر سے بچنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں. اور جو انسان کے نفس کے اندر ایک ناجائز خواہش ہے حد سے زیادہ طلب کرنے کی, شح نفس جسے کہتے ہیں, نفس کی بخیلی کی, اس سے بھی اجتناب کرتے ہیں. اچھا آگے نمبر کتنے ہو گئے پتہ نہیں, 16 ہو گئے, 17 نمبر. وَيَتَوَاصَوْنَ بِالْحَقِّ وَبِالصَّبْرِ, اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں, تواصی کرتے حق اور صبر کی, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس سورت میں ابتدا کہاں سے ہوئی؟ قسم سے, عصر, یقیناً انسان خسارے میں ہے, الا الذین آمنوا, تو ایمان پہلے ہے, عمل الصالح بھی ایمان کا حصہ ہے, پھر تواصل بالحق تواصل بالصبر. تو اللہ تعالیٰ صورت میں تواصل بالحق صبر کو جوڑا ایمان کے ساتھ کہ نہیں, اس لیے عقیدے کے ساتھ یہ امور بھی جڑے ہوئے ہیں. تواصل بالحق ایک دوسرے حق کی نصیحت کرتے ہیں, حق کو جانتے ہیں, حق کو سمجھتے ہیں, حق پر قائم رہتے ہیں, عمل کرتے ہیں, اور پھر ایک دوسرے کو وصیت بھی کرتے ہیں. نصیحت کرنا یہ حق ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ, کہ وہ حق کو پہلے خود سمجھے اور اس پہ عمل کرے, پھر جا کے اس کو نشر و اشاعت کرے, اس کی طرف دعوت اور تبلیغ کرے, اور وہ جو حق پر قائم ہے، جو دوسروں کو حق کا سبق دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے، وہ بھی دوسروں سے نصیحت لینے کی قابلیت رکھتا ہو. تواصل دو طرفہ ہوتا ہے، ایک طرفہ نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھیں. اور صبر، صبر پر قائم رہتے ہیں، دوسروں کو صبر کی نصیحت بھی کرتے ہیں. صبر ہر چیز کی اساس ہے. فعل الطاعات، کوئی بھی فرمانبرداری کرنا چاہتے ہیں آپ، فرائض ہو یا نوافل ہو، بغیر صبر کے ممکن ہے؟ ناممکن ہے. نماز میں اطمینان کی بات ہوئی، اطمینان کو کیا چیز ختم کرتی ہے؟ بے صبری. صبر نہیں تو اطمینان بھی نہیں ہے، صبر نہیں تو ان تہجد کی نماز بھی نہیں ہے، صبر نہیں تو پھر افشاء السلام، طعام طعام، تمام چیزیں آپ نہیں کرتے، جلد بازی میں آپ کام کرتے رہتے. تو اس لیے صبر کرنا جو ہے، یہ تمام معاملات اور بھلائی اور خیر کو حاصل کرنے کی اساس ہے، بنیاد ہے. وتواصوا بالصبر. اچھا، اس کے بعد ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه، اور دین میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور دین کے لیے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. الولاء والبراء دو لفظوں میں آ گئے، یہ عقیدے کے اصول میں سے ہے، عام بات نہیں ہے. ہماری محبت دین دنیا کے لیے بھی ہوتی ہے، دین کے لیے بھی ہوتی ہے. دینی محبت دنیا سے آگے ہے اور زیادہ اہمیت رکھتی ہے. دینی محبت فرض ہے، دنیائی محبت فرض ہے. کیا آپ کو کوئی ڈش پسند ہے، ڈش سے کوفتے آپ کو پسند ہے، بریانی پسند ہے، یہ پسندیدگی آپ پر لازم ہے کیا؟ نہیں. آپ کو پرسنل لائف میں کوئی چیزیں پسند ناپسند ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن دین کے لیے کسی کے ساتھ دوستی رکھنا، اس سے محبت کرنا اللہ کے لیے، اور دین کے لیے اس کے ساتھ دشمن رکھنا، نفرت کرنا اللہ کے لیے، یہ الگ مسئلہ ہے. طبع محبت، بیوی سے محبت ہے، بچوں سے محبت، طبع محبت یہ دنیاوی محبت ہے. لیکن اللہ کے لیے ان سے محبت کرنا، اب اس کو آپ نے دینی حصہ بنا دیا. تو الولاء والبراء کا مسئلہ بہت اہمیت رکھتا ہے، تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. اگلا پوائنٹ امام صاحب فرماتے ہیں، امام ابو عثمان رحمہ اللہ، ويتقون الجدال في الدين والخصومات فيه، اور دین میں جدال جھگڑے کرنا سے بھی گریز کرتے ہیں. دین میں جدال جھگڑے نہیں ہوتے، نصیحت ہوتی ہے، پیار کے ساتھ سمجھانا ہوتا ہے، کوئی نہیں سمجھنا چاہتا، دلائل کی روشنی میں ادب کے دائرے میں رہ کے سمجھایا جاتا ہے، اور بحث تب کی جاتی ہے جب سامنے والا مزید دلائل کی ڈیمانڈ کرتا ہے یا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تب سمجھایا جاتا ہے. کراس کوشچننگ میں مسئلہ نہیں ہے. جدال جس سے منع کیا گیا وہ ہے جس کا ڈیڈ اینڈ ہو، کوئی فائدہ نہ ہو، تحصیل نہ حاصل ہو، وقت ضائع ہے، بلکہ شبہات کو پھیلانے کا سبب بنتا ہے. تو جدال بغیر خیر کے، بغیر فائدے کے، اس سے گریز کرتے ہیں، منع کرتے ہیں. ويجانبون اهل البدع والضلالات، اور دوری اختیار کرتے ہیں اہل بدعت اور گمراہی سے. یہ ولاء براء کے مسئلے کا حصہ ہے کہ اہل سنت جدا ہیں، ان کا راستہ، ان کا رہن سہن، ان کا طریقہ اہل بدعت سے بالکل الگ ہے، تعلق قائم نہیں کرتے اہل بدعت کے ساتھ. ويعادون اصحاب الاهواء والجهالات، اور دشمنی اختیار کرتے ہیں ان کے خلاف جو اہل الاہواء ہیں اور جہالات، خواہش نفس کی پیروی کرنے والے جو جہالت پر قائم ہیں، ان سے دوری بھی اختیار کرتے ہیں اور ان کو اپنے دشمن بھی سمجھتے ہیں، دینی دشمن، کیونکہ انہوں نے بدعت کا راستہ اختیار کیا، صراط مستقیم کو چھوڑ کے اپنے مختلف راستے اختیار کیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آیا ہے. کیونکہ صراط مستقیم ایک ہدایت کا راستہ ہے، باقی جتنی بھی راستے اس کے الگ اس سے جدا ہیں، سب گمراہی کے راستے ہیں. جو گمراہی کے راستے پر قائم ہے، اس نے وہی راستہ اختیار کیا ہے جو اسے راہ راست سے دور کر دیتا ہے، اور حق اس نے چھوڑا ہے. ہمارے ذمہ کام ہے کہ ہم حق کو بیان کریں دلیل کی روشنی میں، پیار سے، ادب کے ساتھ. اگر وہ اسے قبول کر لیتا تو الحمدللہ، نہیں قبول کرتا تو اپنا واجب، اپنا جو اس پر حق جو تھا وہ ادا ہو گیا الحمدللہ. لیکن وہ دوست نہیں ہو سکتے ہمارے، وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے. دوست کون ہے ہمارے؟ جو اسی منہج پر قائم ہے، صراط مستقیم پر قائم ہے. تو کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والے کئی جماعتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنے گئے، یعنی ایک قدم آگے ہیں. کیونکہ 71 فرقہ پھر 72 پھر 73 تو یعنی فرقے زیادہ امت میں ہوں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، یعنی 73 میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، اکثریت بہت ہی زیادہ اکثریت، یعنی 73 میں سے ایک فرقہ نکالے کتنی پرسنٹ بنتا ہے، حساب والے کہیں ٹیچر ہمارے نکالے پرسنٹیج، 73 میں سے 72 جہنم میں جا رہے ہیں، غور کریں ذرا، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی بات بھی کرتے ہیں، حدیث کی بات بھی کرتے ہیں، کیونکہ امت ہی ہے نا، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، یہود و نصارہ نہیں ہے، وہ 71-72 میں چلے، بعض لوگوں نے غلط مفہوم لیا ہے حدیث کا، کہتے ہیں جو 72 وہ یہود و نصارہ ہیں، ایک فرقہ مسلمانوں کو، غلط ہے، تو حدیث میں دیکھیں 71-72 تو پہلے گزر چکا ہے نا، تو میری امت سے کیا مراد ہے، امت اجابہ جن میں دعوت کو قبول کیا ہے، امت الدعوت جن کو دعوت دی، وہ یہود و نصارہ ہیں، 71-72 میں چلے گئے ہیں وہ، تو 73 فرقے تو میری امت کے ہیں، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں، قرآن پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، حدیث پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، اس کے باوجود بھی جہنم میں کیوں جا رہے ہیں، سوال یہ ہے، اس لیے صحابہ نے عرض کیا یہ کون سا فرقہ ہے رسول اللہ، تعجب کی بات ہے نا، ایک ہی حدیث میں ایک بری خبر یہ ہے کہ فرقے ہوں گے میری امت میں، اچھی خبر یہ ہے کہ ایک فرقہ جنت میں ہے، باقی تمام جہنم میں ہے، تو بچنے کا راستہ فرقۃ الناجیہ، جو بچنے والا جہنم سے بچنے والا ایک فرقہ ہے وہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم انا علیہ واصحابی، ایک روایت، دوسری روایت میں الجماعہ، دونوں صحیح حدیث ہیں، جماعت، صحابہ کی جماعت، صحابہ کی پیروی کرنے والے، تابعین کی جماعت، اتباع تابعین کی، جو پہلے بہترین تین زمانے ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد میں، پھر اس کے بعد میں، تین بہترین زمانے، سلف الصالحین، اور ہر وہ شخص شامل ہے ان کے ساتھ جو ان کی پیروی کرتے احسان کے ساتھ، جو ان کو اجر ہے وہ بھی ان کو اجر ملے گا، سبحان اللہ، الفرقۃ الناجیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پہ تھے، علم انا علیہ، ایک وہ اصحابی کی قید الگ سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پہ تھے، وحی، وحی، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی نازل ہوتی ہے، وہ اصحابی کی قید کیوں ہے، بہت ضروری، علامہ البانی فرماتے ہیں سب سے اہم قید ہے یہ، کیونکہ باقی جو 72 فرقے وہ بھی تو قرآن سنت کے وحی کی بات کرتے ہیں کہ نہیں، دیکھ کوئی فرقہ جو ہے تورات انجیل کی بات نہیں کرے گا، اگر کوئی دیوبندی یا کوئی بریلوی یا کوئی کسی اور فرقے والے رافضی آ کے تورات انجیل سے دلائل پیش کرے، کون مانے گا اس کی بات، کوئی مانے گا، تو کوئی بھی آپ کو جو باطل فرقے والے ہیں وہ کبھی بھی تورات انجیل سے دلیل نہیں لیں گے، وہ کہاں سے دلیل لیتے ہیں، قرآن سے لیتے ہیں، یا حدیث سے، حدیث موضوع ہو سکتی ہے، ضعیف ہو سکتی ہے، یا مرجوح ہو سکتی ہے، یا اپنی من پسند کے الفاظ اس میں اپنا معنی نکال کے پیش کر دیتے ہیں، تو قرآن حدیث کی بات تو سب کریں گے، اس لیے وہ اصحابی کی قید کیوں اہم ہے، کیونکہ بفہم السلف الصالح، صحابہ کی فہم بہت لازمی ہے کہ صحابہ نے اس قرآن کی آیت کو اور اس حدیث کو کیسے سمجھا ہے، میں نے بھی ویسے سمجھنا ہے، تب میں فرقۃ الناجیہ میں شامل ہوں، تب 72 فرقے جو جہنم رسید ہو رہے ہیں ان سے میں بچ سکتا ہوں، اس سے زیادہ آپ کو اور کلیئر کیا چاہیے، صحابہ کرام اللہ تعالیٰ پر ایمان کے تعلق سے جو سب سے اہم مسئلہ، جہاں پہ میں نے بات شروع کی تھی عقیدے کا سب سے اہم مسئلہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا تھی ان کو، عام سے سوال، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، صحابہ کا اجماع ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، عرش پر مستوی، کا اجماع کی دلیل کہاں پہ، اٹھا کے دیکھے عقیدے کی کتابیں، بلکہ اجماع سکوتی بھی اس میں ہے، الجارح کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک کم سن لڑکی سے سوال کرتے ہیں، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہتے فی السماء، آسمان پر ہے، میں کون ہوں، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جواب میں کیا، اعتق فإنہ مؤمنہ، اسے آزاد کرو یہ مومنہ ہے، تو ایمان کی گواہی دی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سوال کے جواب پر کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، عرش پر ہے، آسمانوں پر ہے، جو صحابی لے کے آئے تھے جو آزاد کرنا چاہتے ہیں، حکم رضی اللہ عنہ اقرار کیا کہ اس کو جا کے ڈانٹا کہ آپ غلط جواب دے رہی ہیں، یہ تو آپ سے گواہی کافی ہے، تو صحابہ بھی اسی منہج پر تھے، یہی عقیدہ تھا کہ اللہ عرش پر مستوی، آج عام مسلمان سے پوچھے اکثریت کیا کہتی ہے، اللہ کہاں ہے، ہر جگہ موجود ہے، کہاں سے آیا ہے یہ لفظ، ہر جگہ موجود ہے یہ بد عقیدگی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، سب سے پہلے کس نے یہ بدعت ایجاد کی ہے، بدعت ہے نا، بدعت کا کیا مطلب ہے، ہر وہ چیز کی کوئی دلیل نہ ہو شرائع میں. اللہ ہر جگہ موجود، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ عرش پر مستوی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شاعر شان ہے. اور حدیث میں بھی ہے، اس میں جو حدیث کے جو تینوں قسمیں ہیں، قولی ہے، فعلی ہے اور اقراری، تینوں حدیث اس مسئلے کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. جہاں بن صفوان آیا ہے اس نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے. وہ جہمی عقیدے کو آج بعض لوگوں نے یا اکثر لوگوں نے اپنایا، نعوذ باللہ، یہ جہمی عقیدہ ہے. اس جہمی عقیدے کو اشاعر ماتوریدی نے اپنا لیا ہے، کہتے ہیں یہی حق ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہر جگہ موجود ہے. دلیل کیا ہے؟ وہ معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ جہیں کہیں بھی ہو. سلف نے، صحابہ نے جب قرآن پڑھا تھا، تلاوت کی تھی، اس آیت کو پڑھا نہیں تھا، وہ معکم اینما کنتم یہ نہیں پڑھا تھا. یہ بعد میں نازل ہوئی ہے، تابعین پہ نازل ہوئی ہے. یہ اس وقت قرآن مکمل ہو گیا تھا. جواب دیں، پورا قرآن مکمل ہو گیا تھا آپ وسلم کی حیات میں، تو صحابہ نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے. کس ایک صحابی کا نام دکھا دیں جس نے اس آیت میں سے یہ مفہوم نکالا اور ہر جگہ موجود ہے؟ صرف ایک صحابی نہیں ہے نا، نہیں ہے، ہی نہیں، معنی بنتا ہی نہیں ہے. کیونکہ معیت کا ایک سے زیادہ معنی بنتا ہے، استواء کا ایک ہی معنی ہے، صرف استوى، علی کا ایک ہی معنی ہے، بلند ہوا، ارتفع، صعد. عربی میں دیکھیں استوى علی کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا معنی بلندیوں کا ہوتا ہے ہمیشہ، لیکن معیت کا ایک ہی زیادہ معنی ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں، یہاں پہ بیٹھا ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں، اپنے گھر میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، جدہ شہر میں ان کے ساتھ ہوں. میں ابھی آیا تھا سورج کے ساتھ، سورج نکلا ہوا ہے، میں نے سورج کے ساتھ آ کے یہاں پہ بیٹھا ہے. آپ بھی سورج کے ساتھ دوسرے گھر سے، دوسری جگہ سے آئے ہیں، سورج آسمان پہ اپنی جگہ پہ ہے اور ہم اس کے ساتھ ہو کے یہاں پہ آئے ہیں. میں ابھی یہ چائے پیے، اس میں چائے بھی ہے، پانی بھی ہے، تھوڑی سی شوگر بھی ہے، یہ بھی معیت ہے. میں اس میں اختلاط ہے، مکسنگ ہے، یہ بھی معنی بنتا ہے. آپ کے ساتھ بیٹھے کا بغیر کانٹیکٹ کے معنی بھی ہے، ان کے ساتھ بیٹھو کانٹیکٹ ہے، آپ کو وہاں بیٹھے ہیں، بغیر کانٹیکٹ بھی آپ کے ساتھ ہوں، گھر میں گھر والے ہیں ان سے دور ہو کے بھی ان کے ساتھ ہوں، سورج آسمان پر ہے، اس کو آسمان پر ہونے کے باوجود بھی اس کے ساتھ ہوں. تو اختلاط اس میں آتا ہے، لازمی شرط ہے نہیں ہے. استوا کا معنی دیکھ لیں آپ، استوا اعلیٰ کا ایک ہی معنی بنتا ہے، دوسرا معنی ہی نہیں ہے. تو جس کا ایک ہی معنی ہو بالکل واضح، اسے کہتے ہیں محکم، جس کا ایک سے زیادہ معنی ہو اس کو کہتے ہیں متشابہ. رسول جماعت کا کیا طریقہ، کیا عقیدہ ہے، کیا منحج ہے اس میں، جو اللہ نے ہمیں فرمائے سورۃ آل عمران برسات میں کہ متشابہ کو محکم کی طرف لوٹایا جاتا ہے. راسخین فی العلم کا یہی طریقہ ہے، دعویٰ تو کرتے راسخین فی العلم کا، ارتداد بھی کرتے ہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، کہتے راسخین فی العلم ہے، متشابہ پہ کیوں کام کرتے ہیں پھر؟ جو متشابہ آیات ہیں ان پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ متشابہ آیات قرآن مجید میں آزمائش کے لیے ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے. آپ جب میتھس پڑھاتے ہیں، میتھس پڑھاتے ہوئے آپ جب، آپ کے جواب دو چاہیے، تو دو جواب کے لیے آپ ملٹیپل کوشچن کرتے ہیں کہ نہیں؟ اب دو کے لیے جواب دو ہو، کتنے سوال پوچھ سکتے ہیں آپ؟ بے شمار پوچھ سکتے ہیں آپ، ایڈ کر بھی کر سکتے ہیں، سبسٹریکٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں، آپ ملٹیپل کر بھی کر سکتے ہیں، آپ تقسیم کر بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن جواب کیا ہوگا؟ دو آ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بعض آزمانے کے لیے کہ کون کتنا، اب اچھا میتھس کے ٹیچر کیوں مختلف طریقے، جب جواب دو ہونا چاہیے مختلف سوال کیوں کرتا ہے؟ تاکہ میتھس کو اچھی طرح سمجھا جائے نا، پرفیکشن کے لیے. اب ڈفرینٹ طریقے استعمال کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ پتہ چل جاتا ہے کہ جواب یہ ہے، اس کے طریقے بہت زیادہ ہیں. تو مختلف طریقے اپنا کر تاکہ جو یہ انفارمیشن ہے آپ کے ذہن میں، آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، تو مختلف انداز آپ اپناتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں ایسے طریقہ اپنایا ہے تاکہ جو عقیدے کے مسائل ہیں، جو اہم مسائل ہیں اور عام مسائل غیر شریعت کے ہیں، ان کو سمجھنے میں کوئی آپ کو کوئی دقت، کوئی پریشانی نہ ہو، سمجھنا بھی آسان ہو جائے، عمل کرنا بھی اس سے زیادہ آسان ہو جائے. تو متشابہ آیات قرآن کا حصہ ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم نے کامیاب کیسے ہونا ہے. اس میں دو لوگ جو دو حصے میں تقسیم ہو گئے، جن کے دل میں خرابی خلل ہے انہیں ایک رستہ اپنایا ہے، جن کے دل پاک اور صاف ہیں راسخین فی العلم دوسرا راستہ اپنایا ہے. آپ اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں آپ کس راستے پہ ہیں. جن کے دل میں خلل خرابی ہے، فی قلوبہم زیغ، انہیں کیا راستہ اپنایا ہے؟ متشابہ کو لیتے، محکم کو چھوڑ دیتے. وہ معکم اینما کنتم، اللہ ہر جگہ موجود ہے، متشابہ ہے، اس کو لے لیا ہے. اپنے دل کا محاسبہ، ہم سے بات نہ کریں، اپنے دل کا محاسبہ کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بیان کیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو متشابہ کو لیتے محکم کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ عرش پر مستوی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شاہ نشان ہے، وہ ہما کو انما کنتم، اپنے علم سے، اپنے حفظ و امان سے، اپنی دیکھنے سے، اور جو اللہ کی معیت ہے اہل ایمان کے لیے اور ہے، عام اور ہے، خاص اور ہے، مختلف اس کے معنی ہیں، مختلف طریقے ہیں، ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن یہ کہ بذاتی مخلوق کے ساتھ ہے اور ہر جگہ موجود ہے. اس لیے کتابوں میں آیا ہے ان کے، عجب بات ہے کہ شاہ عبد الرحیم کے خدام میں سے ایک ایسا خادم تھا جس کو ہر جگہ انوار نظر آتے تھے. قضاء حاجت کے نہیں جاتا، قضاء حاجت کے جاتا نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کو ہر جگہ انوار نظر آتے تھے. قضاء حاجت آپ نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے یا کس جگہ پہ نہیں کرتے؟ نعوذ باللہ جہاں پر آپ کو رب نظر آتا ہو، تو اللہ موجود ہے تو قضاء حاجت کیسے کروں میں؟ تو کئی دن نہیں جاتے تھے. یہ عقیدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اگر نہ لکھا ہو تو ہم بات نہ کرتے. یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں، لوگوں کے عقائد ہیں جو انہوں نے قلم بند کیا ہوا ہے، لکھا اپنی کتابوں میں، اور اس کتاب کو اٹھا کر مساجد میں پڑھا جاتا ہے دعوت اور تبلیغ کے نام پر. وحدت الوجود کا عقیدہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، یہ تصوف کی ایک بنیادی عقائد میں سے ہے. پھر ہمیں کہتے ہیں ہم توحید کی بات کرتے ہیں، ہم نماز کی بات کرتے ہیں، قرآن کی ذکر کی بات کرتے ہیں، یہ کس نے کہا نہیں کرتے؟ جو 72 فرقے جہنم میں جائیں گے وہ قرآن حدیث کی نماز کی بات نہیں کریں گے، کس چیز کی بات کریں گے؟ وہ کیا کہیں گے؟ وہ نعوذ باللہ کوئی گانے بجانے کی بات کریں گے؟ وہ تو یہ قرآن حدیث کی بات کریں گے، نماز کی بات کریں گے، ذکر کی بات کریں گے، یہ ان کی دعوت میں ہوگا نا. لیکن فرق یہ ہے کہ دعوت اور تبلیغ کی اساس کیا ہے، منہج کیا ہے، کس بنیاد پر دعوت دی جا رہی ہے، صحابہ اور منہج کی فہم کے مطابق کیا مخالف ہے. تو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اسے نصب العین بنا رہی، منہج السلف کی اساس ہے، بنیاد ہے. آج واللہ ہمارا اتفاق، پوری امت کا اتفاق اس ایک حدیث پہ ہو سکتا ہے، اس حدیث کے آخری لفظ پہ ہو سکتا ہے. چیلنج ہے واللہ آج جتنے بھی فرقے موجود ہیں، کیونکہ علاج اسی حدیث میں ہے، مرض بھی ہے علاج بھی ہے. مرض فرقے ہیں، تفرقہ ہوگا، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، یہ مرض ہے. علاج کیا ہے؟ علم انا علیہ و اصحابی، اصحابی کی قید آپ کو اس موذی مرض سے جو جہنم کی طرف لے کے جا رہے بچا سکتی ہے. یار صحابہ میں بھی اختلاف تھا، دیکھیں شبہات دیکھیں، ان میں اختلاف نہیں تھا. صحابہ کا اختلاف جو ہے دو قسم کا ہے، اس کو بھی سمجھ لیں ذرا. عقیدے کے اصول میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کہاں ہیں عقیدے کے اصول میں سے. ایک صحابی کو صرف ایک، دوسرا نہیں پوچھوں میں آپ سے. میں نے قرآن کی آیت بتائی ہے، اس میں کئی بے شمار احادیث میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اجماع کی بات بھی کی ہے، ٹھیک ہے نا. اور صحابی کبھی بتایا ہے، نام بھی صحابہ کا لیا ہے. ایک صحابی کا نام بتا دیں جس نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے، میں دوسرا سوال کروں گا بھی نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا. تو صحابہ کی سمجھ ہمیں جوڑ سکتی ہے. تو عقیدے کے اصول میں، عقیدے کے معاملات میں صحابہ کا اختلاف نہیں تھا. فروعی مسائل میں ان کا اختلاف ہوا ہے، دلیل کے سمجھنے کی وجہ سے یا دلیل کے نہ پہنچنے کی وجہ سے، یا کوئی بھی عذر شرعی ہے جو شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے رفع الملام میں بیان کیے ہیں، ان کے پاس ان کا عذر ہے. اگر فروعی مسائل میں ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے، ہونا نہیں چاہیے، ہو جاتا ہے، اور ہونے میں فرق ہے، سمجھے بات کو، عقیدے کے اصول میں صحابہ کا اختلاف نے ہمارا بھی نہیں ہونا چاہیے، متحد عقیدے پہ ہو گیا، منہج ہمارا ایک ہو گیا. فروعی مسائل میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے، جیسے صحابہ کے بیچ میں بھی اختلاف تھا، تو اس کی گنجائش ہے. واضح ہے، یہ منہج السلف ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ یہی جو باتیں جو آج کی ہیں، بڑی خوبصورت شرح ہے شیخ ربیع رحمہ اللہ کی، اس کو پھر دہرائیں گے، بڑی اہم باتیں، اس میں فقہی مسئلے بھی آئیں گے آپ کے سامنے. القراء خلف الامام کا مسئلہ آیا ہے کہ امام کی چھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے، اس میں علماء کی کیا اقوال ہے، ترجیحات کیا ہے، قول راجح اس میں کیا ہے، ان سے اس پہ آپ کو مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ. اگلے درس میں انشاءاللہ تفصیل بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
اچھا لگتا ہے کہ امام نے तो यहाँ पर ये जो है इसको कैसे कंट्रोल करना, कैसा है
भाई का बड़ा प्यारा सवाल है, जज़ाक अल्लाह खैर। ये भी आम गलती जो आम तौर पे होती है नमाजियों से, जब बाजमात नमाज पढ़ते हैं इमाम रुकू में होता है और बाज़ नमाजियों को देर हो जाती है तो बड़ी तेज़ी से जा के रुकू में शामिल हो जाते हैं। सबसे बड़ी गलती जिससे नमाज नहीं होगी पता कौन सी है, नमाज नहीं होगी, शुरू से नमाज नहीं होगी, तकबीर तहरीमा रुकू में करते हैं, दौड़ते हुए गए, मैं जरा खड़ होकर बताता हूँ, जल्दी से पहुंचे, अल्लाहु अकबर, ये जो यूं अल्लाहु अकबर कहते हैं ना आप झुक के, आपकी नमाज शुरू से नहीं है। क्यों, यहाँ पे एक रकत की बात नहीं हो रही, क्योंकि तकबीर तहरीम की जगह कौन सी है, अल-क़याम, आप पहले खड़े हो जाएं, इमाम रुकू में है। देखें रकत छूट गए तो आप दोबारा कज़ा कर ले, क्या मसला है, लेकिन नमाज को दाव पे क्यों लगा दे कि नमाज नहीं होगी। तो आम गलती जो होती है तो तेज़ी से दौड़ते हैं और जल्दी से यूं झटका देते हैं हाथों को भी, इस बात को सुनना चाहिए, यूं झुक के जब कहते हैं अल्लाहु अकबर, सीधे होके नहीं, झुक के कहते नमाज नहीं है, पहली गलती है। दूसरी बात यह है जो करना है पहले बताओ वो करना क्या है, आपने गलती मैंने बताया ताकि इसे बचा जाए, अल्लाहु अकबर सीधे खड़े होके, इमाम रुकू में आप पहुँचे हैं सीधे खड़े हो जाएँ, अल्लाहु अकबर एक दफ़ा कहा, फिर अल्लाह अकबर रुकू के लिए अगर कहें तो अच्छा है, ना कहें तो हो जाएगा, अफजल है कि आप दो दफ़ा अल्लाह अकबर कहें, एक तभी तकबीर तहरीम अल्लाह अकबर, थोड़ी देर खड़े फिर अल्लाह अकबर रफ़ेदेन भी किया, फिर रुकू में चले गए, फिर आपने कम से कम पढ़ा सुबहान रब्बियल अज़ीम, कम से कम एक बार पढ़ लिया आपने ना, फिर इमाम ने सर उठा लिया, आपकी एक रकत हो गई, रुकू हो गया आपका। अगर आप यूँ झुक रहे हैं और इमाम ने सर उठा लिया, रकत नहीं हुई। अगर आप झुक चुके हैं, एक मरतबा कम से कम नहीं पढ़ा सुभान रब्बिल अज़ीम, इमाम ने पहले तकबीर पढ़ लिए, आपकी रकत नहीं हुई। तो रकत को पाने के लिए कम से कम आपके पास जो वक्त होना चाहिए वो ये इतना होना चाहिए, नंबर एक खड़े होकर अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा किया, फिर अल्लाह अकबर करके आप रुकू में गए, इमाम अभी रुकू में है, आप झुके रुकू में, ठीक है, आप फिर आपने कहा सुभान रब्बिल अज़ीम, यूँ कह दिया आपने, फिर इमाम ने इसके बाद कहा समी अल्लाह लिमन हमीदा, सर उठाया है, फिर आपने जाके सर उठाया, आपकी रकत एक रकत आपकी हो गई है, ठीक
है।
क्या चीज कौन सी, क़याम से रुकू में हमने कहा है ना, यहाँ पर आपकी तकबीर तहन्नुम के साथ हो जाएगी। बाज़ उलमा कहते हैं अगर आपने एक तकबीर भी पढ़ लिया इसमें, क्योंकि आपका और भी रुकन छूट चुका है, क़याम का रुकन छूट चुका है, सिर्फ फातह का रुकन छूट, दो रुकन छूट चुके हैं, तो ये आज भी छूट जाता कोई हर्ज नहीं है अगर आप रकत को पा लेते हैं। लेकिन सुन्नत ये है यहाँ पे कि आप इंतका की तकबीर भी पढ़ लें, अगर तकबीर रह जाती है तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि बता रहा हूँ आपको वही एक बंदा पहुँच चुका है, वो तो अलग बात है, फिर नमाज में कैसे जाना है, वक्त सकीन वक़ार के साथ जाना है, जल्दी नहीं करनी है, पहले सफ़े आपने जाके पढ़ना है, शुरू से नमाज तक फिर तहरीम से आपने पानी है, ये सब अपनी जगह पे। बात यह है कि एक बंदा पहुंच चुका है, देर हो गई उसे किसी वजह से भी, उज़्र शरई है, बाथरूम में देर हो गई, कोई उसके पास उज़्र शरई है, काम से लेट आया है, अब रुकू की हालत में इमाम है, उसने जाके देखा इमाम रुकू की हालत में, अब उसे क्या करना है, आराम से जाए, दौड़ना नहीं है, आराम से जाके पहुँचें, इमाम रुकू में है, अल्लाह अकबर खड़े होकर कहें तसल्ली से, इमाम रुकू में है, ठीक है ना, फिर अल्लाह अकबर कहा रुकू में गए, इमाम अभी भी रुकू में, फिर आपने कहा सुभान रब्बिल अज़ीम, एक मरतबा कह दिया कम से कम, इमाम ने सर उठा कहा समी अल्लाह लिमन हमीदा, आपकी हरकत हो गई है। बाज़ एक भाई पिछले दर्स में थे, नज़र नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने पूछा क्या रकत हो जाती है कि नहीं, बारकल्लाह जी, रकत हो जाती है कि नहीं, बात समझ आ गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें उलमा का इख्तिलाफ़ है, बाज़ लोग कहते हैं रकत नहीं होती, अब सवाल बीच में आ गया तो मैं रिकॉर्डिंग में तक मैं एक दफ़ा फिर वजाहत कर दूँ, उलमा का इख्तिलाफ़ है कि रुकू पाने से रकत हो जाती है, कि रुकू बिशर्ती ऐसे पाने जैसे मैंने कहा है, अब रुकू तो उसने पा लिया है, अब ये रकत होगी कि नहीं होगी, उलमा का इख्तिलाफ़ है। एक उलमा के रसूलत के उलमा का इख्तिलाफ़ है, फ़ुरू मसाइल में से है, एक ग्रोह ने कहा कि रकत नहीं हुई, उसे दोबारा रकत पढ़नी चाहिए, दूसरे ग्रोह ने कहा कि रकत हो गई है, अब दोबारा रकत आपने नहीं पढ़नी, ایک حرکت نہیں ہوئی، جبکہ آپ نے پورے طریقے صحیح طریقے سے حرکت آپ پڑھ لی، رکوع آپ شامل ہو گئے، آرام سے پڑھ لیا، تین مرتبہ رکوع میں پڑھے سبحان رب العظیم، کہتے تب بھی آپ کی رکعت، کیونکہ آپ کے سورۃ فاتحہ کا رکن چھوٹ گیا ہے، سورۃ فاتحہ رکن ہے، جب ایک رکن چھوٹ گیا آپ کی نماز نہیں ہے، آپ نے دوبارہ ایک رکعت پڑھ لی ہے، یہ قول. دوسرا قول ہے کہ آپ کی رکعت ہو گئی ہے. دونوں اقوال کا جو صحیح راجح قول ہے وہ ہے کہ آپ کی رکعت ہو گئی ہے، ہاں رکعت ہو جاتی ہے. دلیل نمبر ایک، دونوں فریقین کے جو دلائل ہے ایک ہی حدیث ہے، سید ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رکوع میں ہوتے ہیں، تو مسجد میں داخل ہوتے رکوع میں چلے جاتے ہیں، جب غور کے دروازہ وہاں پہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے، تو وہاں سے جو ہی داخل ہوئے اللہ غور کے ایک رکوع میں چلے گئے، اور پھر رکوع کی حالت میں چلتے گئے، صف میں جا کے پہنچ گئے رکوع کی حالت میں، ٹھیک ہے نا، پھر نماز مکمل کی. تو نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ اس شخص نے ایسا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلایا ہے، وہ فرمایا ہے زادک، دیکھیں الفاظوں پہ غور کریں، زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تعالیٰ آپ کے حرص میں اضافہ فرمائے، دوبارہ ایسے مت کرنا. اب جس گروہ نے کہا ہے کہ نماز یہ رکعت نہیں ہوئی ہے، اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لا تعد کافی ہے، دوبارہ ایسے نہ کریں، تو آپ کی رکعت نہیں ہوئی ہے. جس گروہ نے کہا ہے کہ رکعت ہو گئی ہے، وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں لا تعد سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کی رکعت نہیں ہوئی، تو کیونکہ اس صحابی سے ایک سے زیادہ غلطی ہوئی ہے، جب پہنچے ہیں نمبر ایک دیر سے پہنچے ہیں، سانس، حدیث کے الفاظ ہے سانس پھولا ہوا تھا، جبکہ سکن وقار کے ساتھ عہد کے ساتھ آنا چاہیے، وہ نہیں ہوا، پھر داخل ہوتے رکوع میں چلے گئے، پھر صف میں شامل ہو گئے، پھر شرکت کو دہرایا بھی نہیں، اگر غلطی مانی جائے تو کتنی چار پانچ غلطیاں ہوئیں. لا تعد میں اگر یہ مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رکعت نہیں ہوتی، پھر یہ ساری چیزوں سے رکعت نہیں ہوگی، دوبارہ ایسا مت کریں، مطلب کہ کیا چیز نہ کریں، ایک نہ کریں یا سب نہ کریں، جو دیر سے آئے سانس پھولا ہوا تھا پھر چل کے آئے رکوع میں، پھر رکعت بھی نہیں پڑے اگر اس کو مانا جائے تو سب سے منع کیا نا، ایک ہی سے منع کیا، تمام چیزوں سے. تو اگر ہم ایک چیز کو لیتے رکعت نہیں، تو باقی اگر میں یہ کہہ رہا ہوں جو بھی شخص تیزی سے پہنچے گا رکوع میں شامل ہوگا، سانس پھولا ہوا ہے یا سورہ فاتحہ میں اس نے پڑھ لیا سانس پھولا ہوا ہے، دیر سے پہنچا ہے، اس کی رکعت ہوگی؟ تو اگر لا تعد میں یہ معنی شامل ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. تو اگر ان علماء نے جو کہ رکعت ہو چکی ہے کہ لا تعد سے مراد یہ نہیں کہ آپ کی رکعت نہیں ہوئی ہے، اگر اس سے مراد یہ ہوتا کہ رکعت نہیں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی فرماتے کہ ایک رکعت اور پڑھ لو تمہاری رکعت نہیں ہوئی، جیسے کہ اس صحابی سے تین مرتبہ فرمایا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے، اطمینان کا رکن چھوٹ گیا تھا تو پوری نماز پڑھائی تین مرتبہ، یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ آپ دوبارہ رکعت پڑھو. ایک روایت میں آیا ہے کہ جو تم نے پالی ہے وہ پڑھ لو، جو سے قضا ہوگی وہ قضا کر لو، تو اس میں کیا قضا ہوا ہے؟ اگر رکعت نہیں ہوئی تو آپ سے فرماتے ہیں قضا جا کے کر لو، ٹھیک ہے نا. اچھا پہلی بات یہ ہے حدیث میں کہ فہم اختلاف ہو گیا ہے، ہمارا منحج کیا ہے؟ فہم السلف، ابھی انہوں نے کہا علماء علیہ و اصحابی، تو صحابہ نے اس حدیث کو کیسے سمجھا، یہ اس مسئلے کو کیسے سمجھا؟ علماء البانی رحمہ اللہ اروا الغلیل جلد نمبر دو میں، جلد بتا دیتا ہوں، غالباً صفحہ مجھے بھول رہا ہے 161 غالباً صفحہ جو اس وقت دماغ میں آ رہا ہے، اللہ علم، آپ دیکھ لیں. انہیں پانچ صحابہ کے نام لیے ہیں، ایک نے پانچ صحابہ کہ جب رکوع میں شامل ہو جاتے تو دوبارہ رکعت نہ پڑھتے، پانچ صحابہ، اور ان کے مخالف میں کوئی ایک صحابی کا نام بھی نہیں جسے مخالفت کی ہو، بلکہ سر عبداللہ بن مسعود البانی فرماتے سند صحیح ہے سب کی، تمام صحابہ سے سند صحیح ہے، خود محقق علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے امام سیدنا عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہوئے، امام رکوع میں تھے، جا کر رکوع میں شامل ہو گئے، ان کا شاگرد ان کے ساتھ تھا، جب رکوع میں شامل ہو گئے سر اٹھا لیا، اور پھر جب نماز مکمل ہوئی امام نے سلام پھیرا، سر عبداللہ مسعود نے سلام پھیر لیا، شاگرد اس کے کھڑے ہو گئے. اب شاگرد کے کیا موقف تھا؟ دوسرا قول کہ رکعت نہیں ہوتی. سر عبداللہ مسعود کا کیا موقف ہے؟ پہلا قول کہ رکعت ہو جاتی ہے. تو استاد نے کیا کیا؟ ہاتھ پکڑ کے شاگرد کے بٹھا دیا، ٹھیک ہے نا، وہ بیٹھ گئے. اب نماز کے بعد اب شاگرد پریشان ہو گیا کہ میں تو رکعت نہیں، رکعت پوری کرنے والا تھا، مجھے استاد نے پکڑ کے بٹھا دیا. سنہ عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ آپ کی رکعت ہو گئی تھی، یعنی جب آپ رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں تو آپ کی رکعت ہو جاتی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کا نام ہے، سیدنا عبداللہ بن زبیر کا نام ہے، سیدنا زید بن ثابت کا نام ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود کا نام ہے، اور ایک اور صحابی میرا نام بھول گیا، پانچ صحابہ کا نام وہاں پہ موجود ہے. اب یہ بڑے صحابہ ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم صحابہ کی پیروی کرتے ہیں. حدیث کو انہوں نے ایسے سمجھا ہے اور اس مسئلے کو ایسے، سر عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں من السنہ، یہ سنت میں سے ہے. ممبر پہ کھڑے ہو کے سر عبداللہ بن زبیر جب خلیفہ تھے اپنے وقت میں، تو انہوں نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ من السنہ، سنت میں سے جب آپ مسجد میں داخل ہو، آپ رکوع میں جب شامل ہو جاتے تو آپ کی رکعت ہو جاتی ہے. بعض علماء کے اس میں اجماع سکوتی بھی ہے، کیونکہ صحابہ سن رہے تھے، کس نے مخالفت نہیں کی. اب آپ خطبہ دے رہے ممبر پر اور یہ حدیث یا یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں سنت میں سے ہے، یعنی آپ جب کہتے ہیں صاحب سنت میں سے یہ مرفوع حدیث ہے، جب کہتے ہیں من السنہ محدثین کے نزدیک یہ مرفوع ہو چکا ہے، اور صحابہ سن رہے تھے باقی صحابہ. اگر یہ طریقہ سنت میں سے نہ ہوتا یا غلط تھا یا رکعت نہیں ہوتی بعض صحابہ کے نزدیک، یہاں پر جو باقی بیٹھے تابعین بھی موجود تھے، صحابی بھی موجود تھے حیات اس وقت، ان میں سے کسی نے نہیں اعتراض کیا، کسی نے کہا نہیں آپ امام صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ رکعت تو ہو جاتی ہے یا رکعت نہیں ہوئی، کسی نے اختلاف کیا نہیں کیا. تو اسے علامہ البانی فتح اجماع سکوتی بھی اس میں ثابت ہو جاتا ہے. تو پانچ صحابہ کے نام بھی ہیں، اجماع بھی موجود ہے اس مسئلے میں، اجماع سکوتی اگر کہا جائے. لیکن ہمارے نزدیک اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ رکعت نہیں ہوئی، وہ دوبارہ پڑھنا چاہتا ہے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. فہم الدلیل پہ اختلاف ہے، اگر ان کے نزدیک رکعت نہیں ہوئی دوبارہ پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ہماری محبت، ہماری دوستی، ہمارے ولا وبرا قائم رہے گا، ہمارا ولا، کیونکہ یہ وہ مسئلہ جس میں کوئی افتراق ہو جائے یا اختلاف ہو جائے، نہیں، یہ فروع مسئلہ ہے اس میں. ہاں نماز فرض ہی نہیں ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے، کیسے نماز فرض، نماز فرض نہیں ہے، کیسے فرض نہیں ہے، یا با جماعت نماز پڑھنا فرض نہیں ہے، یہ مسئلہ غلط ہے، اس میں ولا وبرا قائم ہو سکے، یہ بدعت ہے. لیکن رکعت ہوئی نہیں ہوئی یہ بدعت نہیں ہے، یہ کیونکہ جس نے کہا رکعت ہوئی ہے اس کے پاس دلیل ہے، جس نے کہا نہیں اس کے پاس بھی دلیل ہے. تو جس نے جیسے دلیل سمجھا ویسے اس نے مسئلہ کو بیان کیا ہے، مسئلہ واضح ہو گیا. تو رکوع میں شامل کیسے ہو جاتا ہے اور کب رکوع جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے، کب غلط ہوتا ہے، اور رکوع میں شامل ہونے سے رکعت انشاءاللہ ہو جاتی ہے اور راجح ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک.
سوال اس میں فرض نماز شروع ہو گئی، شروع ہونے والی اقامت ہو گئی، اور ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے سنت، اور سنت پڑھ رہا پھر بھی، اور کیا اس کو نماز چلے کہ ملت نہیں جاتی؟
بھائی کا یہ سوال ہے کہ سنت نماز مسجد میں ایک شخص پڑھ رہا ہے یا نفل نماز پڑھ رہا ہے اور نماز قائم ہو گئی ہے، تب کیا کرے؟ کیا اپنی نماز جو وہ سنت پڑھ رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے اس کو توڑ دے اور فرض میں شامل ہو جائے، یا اپنی نماز مکمل کر لے؟ یاد رکھے اس میں جو قاعدہ ہے بالکل آسان و واضح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز قائم ہو جائے تو پھر کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے. تو کہنے سے مراد کوئی نماز صحیح نہیں ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے. اب اس میں تفصیل یہ ہے، اگر آپ کا آخری رکوع ہے اور آپ نے سر اٹھا لیا ہے رکوع سے اور امام نے اقامت پڑھی، اگر اقامت کی یا تکبیر تحریمہ پہلے تک شروع ہونے سے پہلے آپ پہنچ سکتے ہیں، نماز مکمل کر لیں، اپنی پوری کر لیں. اگر آپ تکبیر تحریمہ تک نہیں پہنچ سکتے تو نماز توڑ دیں، کیونکہ واضح حدیث ہے. اور سب سے بڑی غلطی کب ہوتی ہے پتہ ہے؟ فجر کی نماز میں. فجر کی نماز میں بعض لوگ، امام جو ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے، دیر سے داخل ہوتے، سنت پہلے پڑھتے بعد میں فرض پڑھتے ہیں، ان کی نماز سنت ہے ہی نہیں. فإذا قیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ، یاد رکھے حدیث، یہ سنت آپ کی ہوئی نہیں ہے، دوبارہ دہران پڑے گی، کیونکہ ہوئی نہیں ہے نا، لا صلاۃ ہے، صلاۃ کی نفی ہے. کس میں؟ نہیں نہیں، میں نے کہا، میں نے نہیں سمجھے، اطمینان ہوتا ہے اگر تو آپ تکبیر تحریمہ کو پا سکتے ہیں، تشہد میں بیٹھے مثال کے طور پہ، آپ توڑ دیں گے نماز یا تشہد پورا کر سکتے ہیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ نماز کا وہ حصہ اگر باقی ہے جس سے پورا کرنے سے آپ کی تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹتی، وہ پورا کر لیں. اگر آپ کی تکبیر تحریمہ چھوٹ جاتی ہے پھر نماز توڑ دیں، کیونکہ لا صلاۃ الا المکتوبہ. پڑھ لے، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ اصل اساس تو ایک نماز نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے پوری کر لیں تاکہ نماز جو آپ نفل پوری شروع کر چکے ہیں اس کا پورا کرنا بھی فرض ہے. اب دونوں فرائض ٹکرا گئے ہیں. اگر دونوں کو پایا جا سکتا ہے تو دونوں پا لیں, اگر نہیں پایا جا سکتا تو جو ضروری ہے اس کو پایا جائے, دوسروں کو چھوڑ دیا جائے. سمجھ نہیں آئی؟ نفل نماز نفل ہے. ایک دفعہ آپ نے شروع کر دی ہے تو پورا کرنا فرض ہے کہ نہیں, یا آپ توڑ سکتے ہیں نماز کو مرضی سے؟ نفل نماز بغیر عذر شرعی کے بغیر کے توڑ سکتے ہیں؟ نہیں توڑ سکتے نا. الا ایک وجہ کی, یہاں پہ کیوں کہہ رہا ہم توڑ دیں, کیونکہ حدیث میں آیا ہے جب نماز قائم ہو جائے تو دوسری نماز نہیں ہے. فلا صلاۃ الا المکتوبہ. اور آپ طبیعت تحریمہ جس سے نماز شروع ہوتی ہے فرض نماز وہ نہیں پا سکتے, تو اس لیے نماز چھوڑ دیں آپ. غلط ہے, غلط ہے. نماز کو با جماعت پڑھنا, اس کا حق ادا کرنا لازمی ہے. سنت اب بعد میں پڑھنی, سنت فرض کے بعد جو دو سنت ہے فجر کی, اس کے دو طریقے پڑھنے کے, جو صحت ہے وہ نماز سے پہلے, اس کی بات نہیں کر رہا میں. اگر کسی سے چھوٹ جائے, مسجد میں داخل ہوا تکبیر تحریمہ ہو چکی ہے, دو سنت نہ پڑھے, فرض نماز ختم ہونے کے بعد فوراً بھی پڑھ سکتا ہے, سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج طلوع ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے, دونوں طریقے سے. ہاں گھر سے پہلے پڑھے سنت, اچھی بات ہے. اگر آپ جلدی پہنچ سکتے ہیں تکبیر تحریمہ تک پہنچ سکتے ہیں تو گھر میں پڑھ کے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں. مسجد میں داخل ہوتے ہیں پھر آپ دو سنت پڑھیں تحیۃ المسجد, وہاں پہ سنت فجر کی نہیں پڑھنی آپ, وہ پڑھ چکے ہیں آپ. بعض وہ غلطی کرتے ہیں, چار رکعت پڑھتے ہیں, سمجھیں آپ ذرا, یہ سنت ثابت نہیں ہے. دو رکعت سنت الفجر اور دو رکعت تحیۃ المسجد. آپ دو سنت الفجر پڑھیں, فجر دو سنتیں, تحیۃ المسجد بھی نیت کر لیں آپ, کافی ہے. چار خلاف سنت ہے. گھر میں آپ نے دو پڑھ لی ہے سنت فجر کی, مسجد میں دو تحیۃ مسجد پڑھ, اگر آپ کو پاس وقت ہے ابھی اقامت ابھی وقت ہے تو دو رکعت پڑھ کے پھر بیٹھ. بعض لوگ کیا غلطی کرتے ہیں, فوراً جا کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ غلط ہے. واللہ اعلم. نماز چھوڑنے کے لیے سلام لازمی نہیں ہے, دل سے نیت کے ساتھ توڑ دیں. جب نماز پڑھنے اب نماز چھوڑنا چاہتے ہیں فوراً چھوڑ دیں, سلام کی جگہ ہی نہیں ہے. سلام کیوں نہ پھیریں؟ کیوں سلام کی جگہ ہی نہیں ہے؟ وہ نہ سلام تب جب نماز آپ کی مکمل ہو جائے. تو نیت سے آپ نماز کو توڑیں, جیسے کہ نیت سے آپ نے نماز کی ابتدا کی تھی. اللہ اکبر کیا ہے؟ یہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے, تکبیر پڑھنا رکن ہے, رکن ہے, اور نیت کرنا رکن ہے. تکبیر تحریمہ پہلے, تکبیر رکن ہے نا, تکبیر تحریمہ جو ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں نیت جو ہے وہ الگ سے رکن ہے, جس سے نماز آپ کی ابتدا ہوئی ہے, یا شرط بھی کہتے ہیں نیت جو ہے پہلے سے, ٹھیک ہے نا. اب نماز کے اختتام سلام سے ہے, نماز پوری ہو گئی آپ کو, سلام بھی رکن ہے. اب بیچ میں آپ چھوڑنا چاہتے ہیں نماز, اس کا کیا طریقہ ہے؟ دل سے نیت کو توڑ دیں آپ, جس سے آپ نے شروع کی تھی, کافی ہے. واللہ اعلم. دوسرا درس, کوئی سوال بعد میں انشاءاللہ. پہلے ناشتہ کرنا ہے, چلے پہلے ناشتہ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. دس منٹ کا بریک. Okay.